سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي الشرق العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے نعت شریف کے اشعار ہیں. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بارک تجھے یہ قیام مدینہ بلا جان کیا جانو مینائے عالم بلا جان کیا جانو مینائے عالم تیرا کیف ہے خوش خراب مدینہ تیرا کیف ہے خوش خراب مدینہ بلا مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہماری نظر تیرا ہے مدینہ نعت شریف کے تین اشعار جو آخر کے ہیں اگر ان پر عمل ہم کر لیں تو دونوں جہان میں سرخروئی نصیب ہو. دشمنوں سے پٹنا ذلیل ہونا یہ سب ختم ہو جائے اور دشمنوں کی نظر میں جو حقیر بنے ہوئے ہیں مسلمان بظاہر. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں جو طاعت اور عبادت اور کلمے کا نور ہے یہ ابھی ظاہر نہیں ہے. ادنا سے ادنا درجے کا ایمان والا ادنا سے ادنا مسلمان اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تب پتہ چلے گا کہ اس کے یہ ادنا سے ادنا ایمان کا کتنا نور ہے کس قدر اس کی قدر ہوگی قیامت کے دن تب اسے پتہ چلے گا. اور جو صالحین ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا پھر جو عارفین ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا اس سے اعلیٰ مرتبے کے ہیں. لیکن دنیا میں بھی عزت کا معاملہ ہوگا اگر مسلمان پوری طریقے سے دین پر آ جائے. نگاہوں میں سلطانیت عیش ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت عیش ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت عیش ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. آزاد اکثر ہمیں دو جہاں سے, تو آزاد اکثر ہمیں دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے, جو ہو جائے دل سے, جو ہو جائے دل سے, غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت عیش ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. تو آزاد اکثر ہمیں دو جہاں سے, تو آزاد اکثر ہمیں دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. یہ شان مدینہ مبارک تجھے, یہ قیام مدینہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم, اما بعد. میرے عزیز و سامعین و سامعات, تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اخلاص نیت سے سنت کے مطابق شرعی حدود میں رہ کر زندگی گزاری, سلطنتیں جغرافیائی ہوں یا اللہ کی رضا کی سلطنتیں ہوں. جغرافیائی سلطنتیں تو زوال پذیر رہتی ہیں, لیکن اللہ کی رضا کی سلطنت لازوال ہے. اللہ کی محبت, اللہ کی محبوبیت کی سلطنت لازوال ہے. ہمیشہ دونوں کامیابیاں, دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے قدم چومتی رہیں. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. عالم کے خزینے سلطنتیں بڑے بڑے سردار زیر قدم ہو جائیں گے, زیردار ہو جائیں گے, سرے دار ہو جائیں گے, اور مسلمان سردار رہیں گے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. آج جو پٹائی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, جہاں بھی بیرونی دنیا میں جاتے ہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان مالی طور پر کمزور ہیں, معاشی طور پر کمزور ہیں, ترقی نہیں ہے ان کے پاس, یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ وجہ دین ہے. دین آج کا مسلمان اول تو دین جانتا ہی نہیں, اور اگر دین پر عمل کرتا بھی ہے تو محض نماز روزے کی حد تک. وہ دین سارے دین کو نماز روزے ہی میں پرو دیتا ہے, اور آگے بڑھئے تو بس داڑھی اور ٹخنا کھول لیا, ٹوپی پہن لی, یہ دین ہے بھائی. اور آگے بڑھئے تو ذکر و اذکار, اشغال, تہجد گزاری, تفسیر پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں, لیکن بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سارے عالم کی نگاہوں میں مسلمان جس وقت ذلیل ہو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں, اس کی وجہ دین ہے. دین دین کے پانچ شعبے ہیں. ایک تو عقائد ہے, ایک عبادات ہیں, ایک اخلاقیات ہیں, ایک معاملات ہیں, اور ایک معاشرت ہے. پانچ شعبے ہیں دین کے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, آدھا آدھا نہیں کہ کہیں رحمان کے کہیں شیطان کے. جہاں اپنے نفس نے کہا جو بات کہی اس کو مان لیا, کہیں نہ کہیں سے تاویل لا کے اس کو جائز کر لیا. یہ بڑا فتنہ ہے, اور یہ فتنے سارے سکھانے والے گمراہ کن لوگ جو خاص طور پر موبائلوں پہ, ٹیلی ویژن پہ, کیبل پہ مصروف عمل ہیں, دن رات ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جائے. گناہ بھی اس سے ہلکی چیز ہے اگر کوئی آدمی سراسر گناہوں میں مبتلا ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, اللہ کے رسول کو آخری رسول جانتا ہے, اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے, یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے, فرشتوں پر ایمان لاتا ہے, تمام ضروری عقائد پر اس کا ایمان ہے, تو یہ شخص پھر بھی جنت میں چلا جائے گا. اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ یوم آخرت کے مالک ہیں, جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے. دوسرا روز ہم نے سنایا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت بالکل جاہل, اجڑ اور گنوار تھی, نماز بھی نہیں پڑھتی تھی. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کے منہ سے کچھ کلمات عربی کے نکلنے لگے. اب گاؤں والے گھر والے چونکہ عربی سے بالکل نابلد تھے, جاہل تھے بےچارے, ان پڑھ تھے, مولوی صاحب کو لے کر آئے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے. مولوی صاحب نے جب کان لگا کے سنا تو اس نے کہا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے, ان ہذین رجلین یقولان ادخلوا الجنہ, ان ہذین رجلین یقولان ادخلوا الجنہ. جس نے کبھی عربی کا منہ نہ دیکھا, جس نے قرآن پاک نہ پڑھا, جس نے نماز نہ پڑھی, پوچھا کہ بھائی اس کا کیا عمل تھا یہ تو عربی میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا. یہ دو آدمی جب مرتا ہے انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے. آج جو ایمان ہمارا بالغیب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں, بغیر دیکھے اللہ کو اللہ مانے, بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے, اور آپ کی تعلیمات پر بغیر دیکھے عمل کریں, بغیر کسی نتیجے کے سوچے عمل کریں. آمنا و صدقنا و اطعنا کریں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس وہی کرنا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, صحابیہ نے, کہ جب خصوصی ایام ہوتے ہیں تو اس میں نماز تو معاف کر دی جاتی ہے لیکن روزے معاف نہیں ہوتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کی بات ہے, سبق آموز ہے. فرمایا ہا کدا قو یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا, چاہے اس کی ہزار حکمتیں ہوں ہوتی رہیں. فرمایا کہ جو حکمت پوچھتے ہیں بے وقوف لوگ ہوتے ہیں, بے ادب لوگ ہوتے ہیں. دین کے کاموں میں حکمتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, ان کے درپے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے, اس کام میں کیا حکمت ہے. بھلا کسی بڑے آدمی سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اس میں کیا حکمت ہے؟ بھلا بڑے آدمی کا حکم ماننے کے لیے ہوتا ہے, اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے ہے. غرض یہ کہ جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے کوئی نیکی چھوٹی, یہ واقعہ وہ بتلانے کے لیے ہے کہ جس عورت نے نماز نہ پڑھی ہو, جس عورت نے کہ اخلاق اچھے نہ ہو. مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو اس کا کوئی عمل ایسا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی تھی, بد اخلاق تھی, کوئی اس کا واسطہ دین سے بظاہر دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو یہ خود بھی خاموش ہو جاتی تھی اور دوسروں کو بھی خاموش کر دیتی تھی کہ یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, خاموش ہو جاؤ. ایک ادب اس کے اندر یہ دیکھا ہم نے کہ اللہ کا نام جہاں آیا مؤذن نے اذان کہنی شروع کی, خاموش ہو گئے اور دوسروں کو بھی منع کر دیتی تھی. کیا معلوم کہ کیا ادب کیا خدا تعالیٰ کو یہی ادا اس کی پسند آ گئی. تو اب عالم غیب نہیں رہتا, جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو سب عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ جنت فرمائے, جنت الفردوس عطا فرمائے ہم سب کو, اور دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھے. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی جھلک بھی نہ دکھائے. تو غرض یہ کہ جب آدمی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو عالم غیب برائے نام رہ جاتا ہے, سب کچھ منکشف ہو جاتا ہے, جنت دوزخ نظر آنے لگتی ہے, اپنا انجام دکھائی دینے لگتا ہے. فرشتے اگر نیک آدمی ہوتا ہے اچھی صورت میں آتے ہیں, اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں, ریشمی رومال خوبصورت جنت سے لاتے ہیں خوشبودار, اور اس کی روح کو لپیٹ کر لے لیتے ہیں, اور دوسرے فرشتے منتظر ہوتے ہیں آسمان والے, وہ چھپٹ کر اس کی روح کو لیتے ہیں, خوشی خوشی لے کے جاتے ہیں, سعادت مندی سمجھتے ہیں, اور پھر پہلے آسمان والے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں, وہ اس کا نام پوچھتے ہیں, اس کا نام بڑے بڑے القاب لگا کر وہ اس کو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی روح ہے. بڑی عزت کے ساتھ وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ کاش یہ آسمان کے اس دروازے سے یہ روح جائے, ہمارے دروازے سے روح جائے. آسمانوں کے دروازے ہیں, ہر دروازے سے فرشتے چاہتے ہیں کہ یہ روح ہمارے ہاتھوں سے اوپر جائے. اس طرح ترقی کرتے کرتے یہ روح ساتوں آسمان طے کرتی ہے اور پھر یہ روح اللہ کے حضور حاضر کی جاتی ہے. مومن صالح کی روح کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو علیین میں رکھ دو, اعلیٰ مقام اعلیٰ مرتبے میں رکھ دو. اور خدا نہ خواستہ اگر فاسق اور فاجر آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے روح فرشتے بری شکل میں آتے ہیں, بری طرح سے پیش آتے ہیں, بدبودار کپڑے میں, میلے کچیلے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے. کوئی فرشتہ پسند نہیں کرتا کہ یہ ہمارے پاس آئے. تو میرے دوستو نیک عمل کا یہ ہے کہ کسی عمل کو بھی چھوٹا سمجھ کر معمولی سمجھ کر نہ چھوڑے. اسی طرح کسی معمولی گناہ کو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹے گناہ سمجھ کر اس کو نہ کرے. ایک چھوٹی چنگاری گھر میں آ جاتی ہے, کپڑے رکھے ہوئے ہیں کبڈ میں, داخل ہو جاتی ہے وہ وارڈروب میں آ جاتی ہے تو کوئی آدمی اطمینان سے نہیں بیٹھا رہتا کہ بھائی ایک چھوٹی چنگاری تو ہے کیا مسئلہ ہے, جانتا ہے کہ یہ چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلے میں تبدیل ہو جائے گی, آگ لگ جائے گی. اسی طرح میرے دوستو, جس طرح کوئی چھوٹی نیکی اللہ ضائع نہیں کرتے, بعض اوقات چھوٹے گناہ پر پکڑ بھی بہت زبردست ہو جاتی ہے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک بڑا رئیس آدمی ہے, بڑی شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار اور نوکر چاکر خادم اس کے ساتھ جا رہے ہیں, بہت ہی عمدہ پوشاک پہنا ہوا ہے. تو کہا کہ یا اللہ, ہے تو دنیا داری ہے, گناہ گار ہے. تو یا اللہ, دلی دل میں اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ, کہ ہم تو آپ کو دن رات یاد کرتے ہیں, آپ کے در پہ ہر وقت سجدہ رہتے ہیں, آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں, لیکن یہ تو نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی نیک کام کرتا ہے بظاہر, لیکن آپ نے اس کو اتنی دنیا سے نواز رکھا ہے, اتنے آرام اور عیش و عشرت سے رکھا ہوا ہے. تو آواز آئی کہ اچھا, اگر کہو تو جو سلطنت اپنے قرب کی ہم نے تم کو عطا کی ہوئی ہے, اپنی یاد کی جو توفیق ہم نے تم کو عطا کی ہوئی ہے, وہ اس شخص کو دے دیں اور اس کا مال اور عیش و عشرت سب کو تم کو دے دیں. فوراً لرز گئے, کانپ گئے اور سجدہ ریز ہو گئے کہ نہیں یا اللہ, ہمیں یہ سلطنت نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے قرب کی سلطنت چاہیے. اگرچہ پیر میں پٹھی ہوئی چپل ہو, اگرچہ کپڑوں میں پیوند لگے ہوں, اگرچہ کپڑے میلے کچیلے ہوں, کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس, فقیر در فقیر ہوں, لیکن اللہ ہمیں ایسی سلطنت نہیں چاہیے. آپ سے دوری ایک لمحہ ہمیں برداشت نہیں, آپ سے غفلت ہمیں برداشت نہیں. غافل ازا شاہ, بلد چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی, شاید کی نگاہ کنت تو آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ کرو, شاید کہ شاہ کی اس طرف نظر ہو اور تم اس سے غافل ہو, یعنی شاہ تمہیں کچھ عنایت کرنا چاہتا ہے اور تم اس کی طرف سے اعراض کیے ہوئے ہو, محروم ہو جاؤ گے. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت میرے دوستو بہت بڑا جرم ہے. غرض یہ کہ کسی معمولی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے, کہ اس میں کیا حرج ہے, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. حدیث پاک میں ہے, ما اصر من استغفر, کہ جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار, کہ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اگر بار بار کیا جائے, اصرار کے ساتھ کیا جائے, جس میں توبہ نہ ہو, ندامت نہ ہو, استغفار نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, رجوع نہ ہو. یہ معمولی گناہ بھی معمولی نہیں ہے, یہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور لا کبیرہ مع الاستغفار, جس انسان نے, جس ایمان والے نے استغفار کر لی, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, تو وہ پھر کبیرہ نہیں رہتا, اس کا کبیرہ معاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں, کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں, لیکن ایک میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ, کہ ایک تو ہے گٹر میں گر جانا, خود گرانا اپنے آپ کو, اور ایک ہے گر جانا, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اور گناہوں میں جان بوجھ کر پڑ جانا, محلے والوں کی وجہ سے یا خاندان والوں کی وجہ سے گناہوں کو اختیار کر لینا, یہ بڑا برا ہے, یہ جرم ہے بڑا. لیکن ایک آدمی ہے جا رہا ہے, اتفاقاً گٹر میں گر گیا, غلطی سے گر گیا, تو یہ اس کا گرنا, یہ اور گرنا ہے. گر گیا, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. گر گئے, اب وہاں گرے نہیں رہتے, کپڑے جھاڑ پہنچ کر کے پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. جب انسان گر جاتا ہے تو زیرو پوائنٹ پہ واپس نہیں آتا, بلکہ جو سفر اس کا چل رہا ہے, تھوڑی دیر کو وہ رک گیا, اب اس نے کپڑے جھاڑ پہنچ کے پھر چلنا شروع کر دیا اپنی منزل کی سمت. تو اس کو فرمایا, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, انسان ہے, بشر ہے, خطا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر, رو دھو کر, میرے شیخ فرماتے تھے رونا دھونا, رونے سے انسان دھل جاتا ہے. اللہ کے خوف سے, شرمندگی سے رویا, انسان دھل گیا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمندر کا سمندر نہا لو, لیکن گناہ معاف نہیں ہوتے اس پر, دو آنسو بہا لو, دو نہیں ایک آنسو نکال لو, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک ہے گرنا, گر جانا اور ایک ہے خود کو گرانا. جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بڑا خطرناک مرض ہے, یہ ڈھٹائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کی نافرمانی بڑا خطرناک مرض ہے. سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے, پیش نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کری فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. سوچنا چاہیے, عقل اللہ نے دی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کون سے رشتے دار ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے. معاشر میں ہماری مدد کو یہ رشتے دار نہیں آئیں گے. بیوی جو بے انتہا محبت کرنے والی ہے وہ بھی قبر میں نہیں اترے گی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, ابھی تو بچے محبت کر رہے ہیں, ابھی تو بیوی محبت جتا رہی ہے, قورمے کباب بریانی ڈالر کی گڈیاں سب موجود ہیں, لیکن جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے, فرمایا ایک بات تو یہ فرمائی کہ جب مر جائیں گے تو اخراج خروج نہیں ہوگا, اخراج کیا جائے گا, خروج نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے خروج کہ بھائی آدمی کہیں چلا گیا, اور ایک ہوتا ہے اخراج کہ نکالا گیا, نکالا جائے گا آپ کو اسی باپ سے یا اسی اولاد سے جیسی محبت جتاتے تھے. اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کو نکالو, کیونکہ اگر زیادہ دیر رہی تو لاش پھول کے پھٹ جائے گی, بدبو پھیلے گی, جراثیم پھیلیں گے, اب اس کو نکالو یہاں سے. اسی محبت کرنے والے کو نکالا جاتا ہے, خروج نہیں ہوگا, اخراج کیا جائے گا. اور پھر کوئی شخص, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مرنے والے کے ساتھ جاتی ہیں, دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک ساتھ ہی اس کا جاتا ہے. کہ جب میت کو لے جاتے ہیں تو اس کے رشتے دار جاتے ہیں, اس کا مال جاتا ہے, اور اس کے اعمال جاتے ہیں. تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, ایک اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں, دوسرا اس کا مال واپس آ جاتا ہے, لیکن ساتھ جانے والی چیز صرف اس کے نیک اعمال ہیں. اگر اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا کام بن جائے گا. تو فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے دنیا کو کہ ان ہی الا حیات الدنیا. کافر کہتا ہے کہ یہ صرف بس یہی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے حیات الدنیا, کمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ دنیا کی حیات کیا ہے, یہ دھوکے کی پونجی ہے, دھوکے کی پونجی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بعض عجائب خانوں کے اندر ایسے بھور گھر اور یہ سب چیزیں بناتے ہیں تماشے کے لیے, اس میں باہر ہی لکھا رہتا ہے کہ یہ سب دھوکا ہے, اس کے باوجود اندر آدمی جاتا ہے تو ذرا سی جنبش سے ڈر جاتا ہے, خوفزدہ ہو جاتا ہے, جبکہ معلوم ہے کہ سب بناوٹ ہے پھر بھی ڈرتا ہے. اسی طرح سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لیبل لگا دیا ہے متاع الغرور. اور متاع, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, تو اس آیت کی تفسیر جاننے کے لیے, کیونکہ قرآن پاک عرب محاورے پہ نازل ہوا ہے, تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ متاع کیا چیز ہے, متاع الغرور کیا چیز ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ متاع کی کیا معنی ہے, تو وہ کہیں گاؤں میں گئے, کیونکہ گاؤں میں عربی کی زبان بولی جاتی, ٹھیٹھ زبان بولی جاتی تھی, اور اسی لیے عرب لوگ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان درست ہو, ان کے اخلاق درست ہو, اور ان کے حال احوال درست رہے. تو جب وہ گئے ایک جگہ, دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے اور ماں جو ہے وہ کسی کام سے اٹھ کے گئی, کھانا پکاتے پہاڑ سے کرتا آیا, اور اس نے وہ جو صافی جو ہوتی ہے جس سے پوچھتے ہیں سنے ہوئے برتن یا دسترخوان کو پوچھتے ہیں, میلا کچیلا ہوتا ہے, وہ اٹھا کر لے گیا پہاڑ پر. تو بچے نے اما کو آواز دی کہ اما اما, چتکبرا کتا آیا اور جار رقیم اخذ المتاع و جبل و اخذ المتاع وتبارک الجبل، کہ اما ایک رقیم آیا تو معلوم ہوا کہ اس ایک آیت کے پیچھے ان کو تین الفاظ کے معنی صحیح معنی معلوم ہو گئے کہ رقیم کہتے ہیں چتکبرے کتے کو، یا ان کو پتہ چل گیا جا رقیم تو اخذ المتاع، اور اس نے یہ صافی جو ہے یہ اٹھا لی، وتبارک الجبل اور جا کر پہاڑ پر چڑھ گیا. فرمایا ایک آیت میں یہ تین چیزیں مجھے معلوم ہو گئیں کہ رقیم کہتے ہیں چتکبرے کتے کو، اور متاع کہتے ہیں بالکل ہی بے حقیقت کپڑے کو. تو آپ دیکھیے کہ دنیا کی، دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک میلے کچیلے کپڑے کی اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، سنے تو غور سے، کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کیا نہ دیتے. یہ آج جو مسلمانوں کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں بیرون ملک جا کر اسٹڈی کرنے کا اور کمانے کا بھوت چڑھا ہوا ہے اور ترقی کرنے کا بھوت چڑھا ہوا ہے، لیکن ایمان برباد ہو رہے ہیں، اولاد برباد ہو رہی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھے، تو وہاں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں والوں کو فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم لوگ یہاں آباد ہو ٹھیک ہے، لیکن اب خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اردو زبان ضرور سکھلاؤ. فرمایا میں انگریزی سے منع نہیں کرتا کیونکہ یہاں کی زبان بھی انگریزی ہے اور دنیاوی فنون انگریزی زبان میں ہے، تو آپ ضرور انگریزی سکھا لو، میں انگریزی سے منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کو اردو زبان ضرور سکھاؤ، اس لیے کہ موجودہ حالات میں دین کا سب سے بڑا خزانہ، دین کی سب سے بڑی سمجھ اردو ہی زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے. اگر یہ اردو نہیں، اردو سے بالکل نابلد ہوں گے تو اپنے بزرگوں کے ملفوظات، بزرگوں کے علوم سے بالکل بے بہرا ہو جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ دیکھو یہاں جو ماحول ہے، تو خود تو تم شاید بچ جاؤ کیونکہ تم بزرگوں کی صحبت میں آتے جاتے ہو، لیکن تمہاری اولاد نہیں بچے گی، اس لیے تم اپنی اولادوں کو بھی بزرگوں سے جوڑو، جوڑے رکھو کسی طرح سے. کتنے لوگ بیرونی دنیا سے ہجرت کر کے صرف دین کی خاطر اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنے مال و متا، اپنی چلتی چلائی دکان، اپنی نوکریاں، بہترین جاب چھوڑ کر، ہزاروں ڈالر کی جاب چھوڑ کر صرف اور صرف ایمان کی خاطر یہاں ہجرت کر کر یہاں پاکستان میں آ گئے کہ بھائی ہم تو بچ جائیں کسی طرح، لیکن ہماری اولاد کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. جب یہی امکان نہیں ہے تو بیرونی دنیا میں کیا ہے، کیسے امکان ہو سکتا ہے؟ غرض یہ کہ میرے دوست، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ مال و دولت کمانا کوئی منع نہیں ہے، مال کمائیے جتنا اللہ تعالیٰ نے، اس کے حدود ہیں، حدود کے ساتھ مال کمائیے، شریعت کے حدود میں رہ کر مال کمائیے، حلال کمائیے، حرام ایک ذرہ بھی نہ کمائیے، لات مار دیجیے اس پہ، بھوکے مر جائیے لیکن حرام کے قریب بھی نہ جائیے، حلال جتنا ہو کمائیے. اور پھر اس کی حدود ہیں کہ اس میں اتنا انہماک نہ ہو، حلال کمانے میں بھی اتنا انہماک نہ ہو کہ نہ نماز کی ہوش ہے، نہ روزے کی ہوش ہے، نہ اور دین سیکھنے کی ہوش ہے، نہ بزرگوں کے پاس جانے کی ہوش ہے، نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں صحبت اہل اللہ کو فرض عین قرار دیتا ہوں. فرض عین فتویٰ ہے، یہ فتویٰ، یہ صرف ایک قول نہیں ہے بلکہ فتویٰ ہے، کہ اس زمانے میں بزرگوں کی صحبت کو فرض عین قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے اس کو، اور یہ نفس سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آمنو امر ہے، یعنی حکم ہے اللہ کا کہ تقوی اختیار کرو. قرآن پاک میں درجنوں جگہ آپ کو یہی ملے گا اتق اللہ، من یتق اللہ، ہر جگہ تقوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈرو، حرام سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. کماؤ اللہ دے تو کماؤ, بلکہ ہمارے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ تم اتنی دعائیں کرتے ہیں رو رو کر مسلمانوں کے لیے کہ یا اللہ ہر مسلمان کو بے حساب روزی عطا فرما, ان کو خوشحالی عطا فرما, ملک کی معیشت کے لیے دعا فرماتے ہیں, ملک کی فوجی طاقت کے لیے دعا فرماتے ہیں, صرف اپنے ملک کی نہیں سارے عالم اسلام کے ملک کی معیشت اور فوجی طاقت اور ہر طرح کی خوشحالی اور ہریالی کے لیے روزانہ بلا نامہ راتوں کو رو رو کر دعا فرماتے ہیں. کتنی مرتبہ حضرت کی دعائیں کی ریکارڈنگ بھی آئی ہے ہمارے پاس, حضرت رو رہے ہیں پاکستان کے لیے رو رہے ہیں, بنگلہ دیش کے لیے رو رہے ہیں, سعودی عرب کے لیے رو رہے ہیں, تمام اسلامی ممالک کے لیے رو رہے ہیں. دی تو عرض کر رہا ہوں کہ دین کے پانچ شعبے ہیں, پانچ. اکثر لوگ تو اب عقائد ہی گمراہ ہونے لگے ہیں کیونکہ موبائلوں سے جان ہی نہیں چھوڑے, فراں کا تذکرہ سن رہے ہیں, ٹاکرے سن رہے ہیں, مذاکرے سن رہے ہیں. ہاں بھائی یہ آدمی بڑی اچھی بات کہہ رہے, چاہے وہ خلاف شریعت خلاف صحابہ تفسیر خلاف صحابہ ہے, تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو بھی جو ہے انٹرسیپٹ کر رہی ہے. مگر ہاں بھائی یہ بڑی اچھی چٹپٹی بات ہے, یہ تو بات بالکل صحیح معلوم ہو رہی ہے. مگر بات جب صحیح معلوم ہو, جب آپ اس کے دوسرے مخالف جن سے بھی تو معلوم کریں, تو رف الشیا بھی ازدادہ, ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر آپ ایک طرف کی سن بھی رہے ہو تو دوسری طرف بھی تو جا کے سنو کہ یہ بات ہم نے سنی کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. علماء سے تو تحقیق کرو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی آپ علاج کسی عطائی سے نہیں کراؤ گے, پہلے پوچھو گے کہ بھائی یہ کس ہاسپٹل سے پڑا ہوا ہے, کس ڈاکٹر کی شاگردی اس نے کی ہوئی ہے, آیا یہ سند یافتہ بھی ہے یا نہیں, اس لیے کہ جان کی قیمت ہے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے اور یہ جہالت ہماری اپنی ہے, گمراہ کن لوگ تو ہمیشہ کام کرتے رہیں گے. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ رو رو کر دعا فرماتے ہیں, اللہم اجعلنا ہداتم مہتدین غیر ضالین ولا مضلین, اللہ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بنا, غیر ضالین ولا مضلین, ہمیں گمراہوں میں سے نہ کر اور گمراہ کرنے والوں میں سے نہ کر. گمراہ کرنے والے مشن ہزاروں ہیں, ہزاروں فکرے ہیں, قادیانیت بھی ہے, شیعیت بھی ہے, اور فلاں بھی ہے. آج کل پیر بنے ہوئے ہیں, ٹائی بھی باندھی ہوئی ہے, کوٹ بھی پہنا ہوا ہے, پتلون بھی پہنی ہوئی ہے, برائے نام چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لی ہے. چلو بھائی ہو گئے, یہ مفتی صاحب ہو گئے, ہو گئے یہ کوئی پیر صاحب ہو گئے. ابھی ہمارے دوست جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں حیدرآباد, ان کے ایک عزیز ہیں, انہوں نے جو ہے اپنی بچی کی فرمائش پر ہر اس کی حرام خواہش پوری کی. گانا بھی ہوگا, پٹاخے بھی ہوں گے, ویڈیو بھی بنے گی, مخلوط اجتماع بھی ہوگا, معلوم نہیں کتنی باتیں اس نے کہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے, میں تو اس کی ہر فرمائش پوری کروں گا. نوکر ہیں, گورنمنٹ کے نوکر تھے, ریٹائر تھے, ساری پروویڈنٹ فنڈ نکال کر 35-40 لاکھ روپے جو بنتے تھے سب کے سب شادی پہ پھونک دیا. اور تیسرے چوتھے دن لڑکے کی رخصتی تھی لڑکی کی, اسی دن سے جو ہے وہ لڑکی معلوم نہیں اس کو کیا ہوا, ہمیں تو آج تک پتہ نہیں. اب یہ فیس بک ہے, یہ یوٹیوب ہے, یہ انسٹاگرام ہے, یہ فلانے ہیں, یہ دھماکے ہیں, کیا اس کی نظر میں وہ لڑکا بھایا ہی نہیں, اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں. ارے بھائی کچھ بات تو بتاؤ کہ کیا وجہ ہے, بس ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا. طلاق ہو گئی اور تیسرے دن جو ہے وہ ان کے باپ بیمار پڑ گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, لڑکی کی جدائی ہو گئی, وہ بیمار پڑے ہیں, بیوی ان کی نفسیاتی مریض ہوئی اور بار بار وہ کھڑکی پہ جا کر کہتی ہے کہ میں کسی طرح میں چھلانگ لگا دوں گی بس. اب وہ خود بیمار, اپنی بیوی کو سنبھالیں, نماز پڑھنے جائیں, کیا کریں, اب وہ پڑھے, لیکن اب بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے, اب بھی احساس نہیں. رونا تو یہ ہے کوئی جعلی پیر سے بیٹھ ہے, وہ کوئی لڑکا ہے جوان, اب جب یہ خرابیاں پیدا ہو گئی, اب وہ فون کرتے ہیں فون ہی نہیں اٹھاتا, جب اسسٹنٹ کو فون کرتے ہیں کہتے ہیں وہ پیر صاحب ریاضت میں مجاہدے میں ہیں, پیر صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. ذرا آپ فون کرو کہ پیر صاحب آپ کی خدمت میں 1 لاکھ روپیہ ہدیہ پیش کرنا ہے, پھر جگہ کیسے فون نہ اٹھائیں گے. لیکن جب دیکھا کہ معاملہ بالکل بگڑ گیا, ناڑی تھے معاملہ بگڑ گیا, وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے. کیا بات ہے کہ پیر صاحب ریاضت میں, اب وہ بےچارے ان کی عادت کو گئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کوئی ان کی بہن کوئی ان کا بھائی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں, بچے بھی ہیں ٹائم نہیں ہے, یہ دین ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت. حکیم الامت شکایت فرماتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے اگر عقیدے صحیح بھی ہیں تو عبادات صحیح نہیں ہیں، سنت کے مطابق نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت کس طرح کرنی ہے. اپنی مرضی سے جہاں چاہا ہاتھ باندھ لیا، اپنی مرضی سے جہاں چاہا جو کچھ کر لیا، بس ہم تو اس میں خوش ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں، یہاں پر ہاتھ باندھا کریں، آپ کو بڑا سکون ملے گا نماز میں. میں نے کہا میں سکون کے لیے نماز نہیں پڑھتا، میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے علم میں یہ ہے کہ سنت ہے یہاں پر ہاتھ باندھنا، میں سنت سمجھ کر یہاں ہاتھ باندھتا ہوں، مجھے سکون ملے یا نہ ملے، میرے نبی کی سنت یہ ہے اس لیے میں یہاں ہاتھ باندھتا ہوں. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، نعوذ باللہ میں یہیں ہاتھ باندھوں گا. لیکن مجھے یقین ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، اس لیے میں اپنے نبی کی سنت میں نماز پڑھتا ہوں، میں سکون کے لیے نماز نہیں پڑھتا. یہ اور بات ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں، ہر عبادت میں سکون ہے. غرض یہ کہ عبادات کا صحیح طریقہ نہیں معلوم. دوسرے یہ، تیسری بات یہ کہ اخلاقیات، مسجد میں تو بڑے جھکے مل رہے ہیں، بڑے تواضع سے مل رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہیں، لیکن ذرا کسی پڑوسی نے کچھ ذرا سا کچھ کر دیا، پھر دیکھیں آپ پھر کیا حال کرتے ہیں پڑوسی کا، پھر زبان کیسے چلتی ہے، ہاتھ پاؤں کیسے چلتے ہیں، پھر کھوپڑی جو ہے وہ گرم آگ ہو جاتی ہے، چراغ تلے پیر تلے چراغ جل جاتا ہے، کھوپڑی تک پہنچتا ہے. اخلاقیات، بیوی کے ساتھ بدتمیزی، پچائی، جھڑکنا، تانے دینا، اور کیا کیا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ اخلاقیات نہیں ہے. چوتھی چیز معاملات، فرماتے ہیں حکیم الامت شکایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے معاملات تک بھی پہنچ جاتے ہیں. مشائخ کے ہیں معاملات بھی، بھائی لین دین صحیح کرنا چاہیے، کسی کا دینا ہے ادائیگی کرنی چاہیے، وراثت اپنے حصے میں ہے دینا چاہیے، اور سودے کا عیب بتا کر کرنا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، چلو بھائی یہ معاملات بھی درست ہیں. لیکن حکیم الامت شکایت فرماتے ہیں کہ معاشرت، آداب المعاشرت بڑے بڑے مشائخ کے ہاں نہیں ہے، بڑے بڑے مشائخ اس سے بے خبر ہیں. آداب المعاشرت، میں ایک کتاب یہاں دو دفعہ ختم کر چکا ہوں، آداب المعاشرت، لیکن افسوس کہ میرے قریبی دوستوں میں بھی آداب المعاشرت کی پوری رعایت نہیں دکھائی دیتی. وجہ یہی ہے کہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا نہیں، کم آنا جانا ہوتا ہے، جیسے جیسے بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے آداب المعاشرت سے واقف ہوتا ہے، ٹوکتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. اصل دین آداب المعاشرت کا دین ہے، معاشرت کا دین ہے اصل دین، یہ حقوق العباد سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا. آداب المعاشرت، رہن سہن کے طریقے، آداب المعاشرت کے معنی رہن سہن کے طریقے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ. اس سے اکثر لوگ، کم بیش سبھی کے سبھی لوگ جو ہے اس سے ناواقف ہیں، الا ماشاءاللہ. تو میرے دوستو، پورے دین پر عمل اگر ہم کرنا شروع کر دیں، مومن جو فدا نقش کفے پائے نہ بھی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیا کرتے تھے، آپ کی معاشرت کیا تھی، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اگر خلاف شریعت کام ہوتا، محبوب سے محبوب یا محبوبہ سے محبوبہ امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا. شریعت کے خلاف محبوب سے محبوب انسان کے ساتھ بھی آپ کا یہی معاملہ ہوتا، کیونکہ اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہے. لیکن اس کے بعد جتنی جائز چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے ساتھ کتنی رعایت سے پیش آتے تھے، کتنی آسانیاں فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبریاں سنایا کرو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ دین سے، دور نہ کرو. ہاں حرام کام ہو پھر اس میں کوئی رعایت نہیں، دین کے جتنے ضروری امور ہیں اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، شرعی پردہ ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، داڑھی ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے اس کی حد ہے، تخنا کھولنا ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے اس کی حد ہے، حلال کمانا ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ حرام کے تھوڑا آپ حرام بھی کھا لیجئے، ایک یہ رعایت نہیں ہے. ضروری امور میں یاد رکھیے کہ کوئی رعایت نہیں ہے. اور دوسرے امور، جیسے کہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ جائز کام کو کبھی منع نہیں فرماتے تھے، اگر پورا کرنا ہو تو ہاں فرما دیتے تھے، اور اگر وہ مناسب نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے. خاموشی کا مطلب منع. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کے معاملات، آپ کی طرح کے اخلاقیات. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احکم الحاکمین، جس نے ساری کائنات کے نمونے بنائے ہیں، ساری کائنات کو ایک قانون دیا ہے، وہ احکم الحاکمین نے ایک نمونہ بھی ہم کو عطا فرمایا ہے، جس نمونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حسنہ، یہ حسین ترین نمونہ ہے، حسین ترین نمونہ. اس حسین ترین نمونے کو چھوڑ کر ہم جہنمی لوگوں کی نقل کرتے ہیں، ان کے جیسے انگریزی بال کٹواتے ہیں، ان کے جیسے داڑیاں منڈاتے ہیں، ان کے جیسی وضاقت بناتے ہیں. آج مسلمان بھی، پہلے تو میں کہتا تھا کہ عورتوں سے نظر بچاؤ، لڑکوں سے نظر بچاؤ، مردوں سے نظر بچاؤ، اب مردوں سے بھی نظر بچانی پڑتی ہے کہ بڑے میاں بھی، بڑے میاں سے جوان سے لے کر بڑے میاں سب یہ نیکریں پہننے کے شوق میں آ گئے ہیں، اسٹک گھماتے ہوئے، پی کیپ پہنے ہوئے ہیں اور نیکر پہنے ہوئے ہیں، اور جو اور آگے بڑھ گئے کتا بھی ٹہلا رہے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ برطانیہ تشریف لے گئے، وہاں پارک میں چہل قدمی کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک انگریز کتا ٹہلا رہا ہے، اور اچانک کتے کو جو ہے وہ آ گیا ایک جگہ، اب وہ چلا رہے چل نہیں رہا، کیا ہوا کہ اس کو حواس لگ گئی. جب کتے کو حواس لگتی ہے تو پھر وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا، اور جاتا ہے پھر وہ. خیر وہ جینٹل مین کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ، اب وہ ہگ رہا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ ہگ چکا تو جینٹل مین نے ہاتھ میں دستانہ پہنا اور اس کا پیخانہ اٹھا کر قریب، جو ڈسٹ بن ہوتا ہے کتے کے لیے خاص، کتے کے پیخانے کا، بہت تہذیب ہے بھائی وہاں، بڑا اچھا کلچر ہے وہاں کہ بڑے اس کو تہذیب یافتہ طریقے سے پیخانہ اٹھایا جاتا ہے، کتے کا پیخانہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام دشمنی نے ان کو اس گندی خدمت میں لگا، جانوروں کی خدمت میں لگا دیا، جانوروں کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے کہ جن لوگوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ دنیا کے معاملات میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، بڑے بحری جہاز بنا لیے ہیں، بڑے بڑے راکٹ بنا لیے ہیں، بڑے بڑے میزائل بنا لیے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ جنگی جہاز بنے ہوئے ہیں، بڑے راڈار سسٹم اعلیٰ قسم کے بنا لیے ہیں کہ جو دوسرے کے میزائل کو جام کر دیں، دوسرے کی طاقت کو مفلوج کر دیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں. وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اپنے انجام سے یہ بے خبر ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم. ہم جہنمی لوگوں کی نقل کر رہے ہیں میرے دوست، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ کے غضب یافتہ لوگوں کی نقل کرنا، اللہ کے دشمنوں کی وضع قطع میں رہنا، اللہ کے غضب اور لعنت کو دعوت دینا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو مسلمان ذلت اور شکست کا دوچار ہیں، اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری. آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں ہے کہ 313 نہتے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کافروں پر اسلحے سے لیس، مسلح اور مضبوط اور قوی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے شکست دی تھی. ایمان ہی تو تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ فتح کرنے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ڈیڑھ مہینہ ہو گیا لیکن فتح نہیں پا سکے. حضرت عمر کو لکھا، حضرت ناراض ہوئے کہ کیا وجہ ہے، دیکھو تم لوگوں کی کہیں نیت میں تو کچھ فرق نہیں آ گیا ہے، کیونکہ اسکندریہ کے لوگ بڑے مالدار تھے، بڑے غنی تھے، بڑے شاہی تب پہ بیٹھے رہتے تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی فتوحات، ان کے مال و دولت تم کو متاثر کر رہے ہوں، کہ ہم ان پر فتح پا لیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. سر جب سر جوڑ کے بیٹھے تو معلوم ہوا واقعی ہماری نیت میں یہ بات تھی کہ اگر ہم اس ملک کو فتح کر لیں مسلمان خوشحال ہو جائیں. فرمایا کہ یہ اخلاص نیت کے خلاف ہے. اتنی سی بات پر دیکھیے کہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہے. میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی، اصل فتح جو راسیائی فتح نہیں ہوتی ہے، کہ آپ نے کتنے مربع میل علاقے پہ قبضہ کر لیا، آپ نے کتنے دشمنوں کو گرفتار کر لیا، آپ نے کتنا غلبہ پا لیا دنیا میں، اصل فتح اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کی سلطنت بہت بڑی سلطنت ہے. اگر اللہ راضی ہے اور خدا نخواستہ ہماری مشکلیں کسی ہوئی ہیں دشمن بھی ہم پہ سوار ہے لیکن اللہ ہم سے راضی ہے. میرے دوستو ہم فاتح ہیں, اور اگر سلطنتیں ہمارے قبضے میں ہیں, کئی ہزار کئی لاکھ مربع میل پر ہماری حکومت ہے لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے تو میرے دوستو ہم ناکام ہیں. اس لیے آج جو ذلت اور پٹائی مسلمان کی ہو رہی ہے, میں اپنے گریبان میں جھانکوں, یہ نہیں کہ میں دنیا پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دوں کہ یہ کرو یہ کرو, میں اپنے اندر کمیاں تلاش کروں, اپنے اندر عیب تلاش کروں کہ میرے اندر دین کی کون سی کمی ہے, معاشرت میں کمی ہے, معاملات میں کمی ہے, اخلاقیات میں کمی ہے, عبادات میں سنت کا طریقہ نہیں ہے, عقائد میں سے خدا نخواستہ کسی کی خرابی ہے. تو ہم اپنی خرابیوں کو دیکھیں, اپنے عیوب کو درست کریں, اور اس کا واحد طریقہ صحبت اہل اللہ ہے, جس کو قرآن پاک نے ثابت کر دیا اتق اللہ کے بعد کونوا مع الصادقین فرما کر. اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ایمان اور اسلام کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ غیروں کے طریقے سے اللہ تعالی ہمیں نفرت عطا فرمائے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور اور طریقے پر جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر, قال من طال عمره وحسن عمله, قال فای الناس شر, قال من طال عمره وساء عمله. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں. پھر پوچھا کون سا آدمی برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل برے ہوں. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے عمل زیادہ ہونے سے زندگی اچھی, اور برے عمل کے زیادہ ہونے سے زندگی بری ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین زندگی عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہو, یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام بھی ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں, کہ خواہ مخواہ تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا, اور کسی مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نشر الدین کی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام و اہل بیت اور علماء کی محبت و عظمت کے بیان میں ہے. پہلی روایت اہل بیت سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی محبت رکھو کہ وہ تم کو نعمتیں دیتا ہے, اور مجھ سے محبت رکھو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے کے سبب. یعنی اللہ تعالیٰ جب محبوب ہیں اور میں اس کا رسول اور محبوب ہوں, اس لیے مجھ سے بھی محبت رکھو, اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو میرے ساتھ محبت رکھنے کے سبب سے. یعنی جب میں محبوب ہوں اور اہل بیت میرے منتصب و محبوب ہیں تو ان سے بھی محبت رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو کما حق ہو محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اب تک جتنی دین سے دوری اور گناہوں میں ابتلا ہوا, آپ سے غفلت ہوئی, اے اللہ مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو سب مسلمانوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنی 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے, اپنی 100% اطاعت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. غیروں کے طریقوں سے نہ صرف یہ کہ اجتناب نصیب فرما, بلکہ غیروں کے طریقوں سے پوری پوری نفرت عطا فرما, اور اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا, اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا ظاہر بھی ایسا بنا دے, ہمارا باطن بھی ایسا بنا دے, اسلام کی تمام کلیات اور جزیات پر عمل بنا دے. اور اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیر سے مدد فرما. جتنا ظلم ان پر ہو رہا ہے آج کھل کر دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ نہتے لوگ جو ان کی کھانے پینے کی امداد لے کر جانا چاہتے ہیں, ان کو بھی یہ ظالم درندے, بلکہ درندے کہنا بھی چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے, یہ انسانیت کے دشمن اور خونی خونخوار درندے ہیں, اے اللہ اے اللہ ان کو شکست عطا فرما, اے اللہ ان کو شکست سے دوچار کر دے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, اور اے اللہ پورے عالم اسلام کو متحد فرما دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان کے خلاف, اے اللہ متحد دیوار بنا دے, شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دے, اور اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, تمام مسلم دشمن اور مسلمان دشمنوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, ان پر اللہ دردناک عذاب نازل فرما, اے اللہ ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنک چور فرما, اور اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت عطا فرما, اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنے ہم ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں کر پائے, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, اور اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, اور اللہ ہم سب کو پورے پورا دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرما, ہمارے ماضی کے تمام جرائم کو معاف فرما کر اب یہ رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما, اور اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما, جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما, اور اللہ جن بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما, اور اللہ ہر مسلمان کو خوشحال فرما دے, جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے, اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما, اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو کچھ عرض کر دیا اس میں کوئی قصور کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرما, اور اللہ مجھ کو بھی پورا پورا عامل بنا دے, سب دوستوں کو اور ہمارے گھر والوں کو تمام مسلمانوں کو عامل بنا دے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی الکریم.